بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد بالسند المتصل وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. یہ بخاری شریف کی 40 نمبر کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں قبلے کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا گیا ہے. اس وقت تو ہم لوگ سب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اس کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے اپنے ناناؤں کے گھر پر حضور جو ہے رکے، یا ماموؤں کے گھر پر حضور نے قیام کیا. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ حضور کے نانا اور ماموں مدینہ میں کیسے، انصار میں کیسے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام آمنہ ہے. یہاں دور کے نانا اور دور کے ماموؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضور کے داداؤں میں ایک نام ملتا ہے دادا عبد المطلب، اور اوپر جا کر کے نام ملتا ہے پر دادا ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. حضور کے ابا کا نام عبداللہ، ان کے ابا کا نام عبد المطلب، اور ان کے ابا کا نام ہاشم. گویا حضور کے دادا عبد المطلب اور پر دادا کا مبارک نام ہے ہاشم. یہ جو ہاشم تھے حضور کے پر دادا، تو ان کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی. مدینہ میں سلمہ بنت عمر نام کی ایک عورت سے نکاح ہوا تھا. یہ عورت بڑی اونچی قسم کی عورت تھی، اونچے خاندان کی اور بڑی اونچی خوبیوں کی مالک یہ عورت تھی. یہ عورت پہلے کہیں اس کی شادی ہوئی تھی، وہاں سے طلاق جدائی ہو گئی، پھر حضور کے پر دادا ہاشم کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. یہ عورت کیسی عجیب تھی، جس کے ساتھ شادی کرتی اس کو یوں کہتی کہ جب تک میرا دل چاہے گا نکاح باقی رکھوں گی، اور جب میرا دل نہیں چاہے تو تجھے مجھے طلاق دے کے الگ کر دینے کا، اپنے دونوں چھٹی. ایسی عجیب و غریب عورت تھی سلمہ بنت عمر. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا حضرت ہاشم کا نکاح ہوا تھا. نکاح کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. وہ بیٹا ہاشم کا تو بعد میں انتقال ہو گیا، اور وہ سلمہ عورت بیوہ ہوئی، تو مطلب مکہ سے باقاعدہ مدینہ گئے کہ جا کے سلمہ کو یوں کہے کہ میرے بھائی ہاشم کا جو بچہ ہے وہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو مکہ لے جاتا ہوں. میرے بھائی ہاشم کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا تمہارے پاس ہے، میرے بھائی کا بیٹا مجھے حوالے کر دو، میں لے جانا چاہتا ہوں. اس بچے کا نام تھا شیبہ. یعنی یہ بھی سب ہمیں یاد رکھنا چاہیے، چونکہ حضور سے محبت ہے تو حضور کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور حضور کی پوری سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو یہ ان کا اصلی نام شیبہ تھا. کچھ بال ان کے سفید ہو گئے تھے، اور عربی میں بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں، شیب بوڑھا. تو ان کے بال کچھ سفید تھے، اس پر سے ان کا نام جو ہے شیبہ تھا. تو عورت پہلے تو نہ کہتی رہی کہ نہیں یہ بچہ میں نہیں دوں گی، لیکن ہاشم نے مطلب نے جا کر بہت اصرار کیا کہ میرے مرحوم بھائی کا بچہ ہے، دے دو مجھے. عورت راضی ہو گئی، ٹھیک ہے شیبہ کو لے جاؤ. یہ شیبہ کو لے کر کے آئے، اونٹ کے اوپر بٹھا کر کے اپنے ساتھ. جب مکہ آئے تو مکہ کے سب لوگ یوں سمجھے کہ یہ مطلب نے مدینہ کے اندر سے کوئی غلام خریدا، اور غلام خرید کر کے وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے. ان کو یہ ہسٹری معلوم نہیں تھی کہ ہاشم کی مدینہ میں شادی ہوئی، ان کا یہ بچہ شیبہ ہے. بس وہ تو یوں سمجھے کہ مطلب کا کوئی غلام ہے جو انہوں نے خریدا ہے، اور اس کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں. تو سارے مکہ والوں نے عربی میں یوں کہا عبد المطلب. عبد المطلب میننگ مطلب کا غلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان. تو حقیقت میں ان کا نام شیبہ ہے، یاد رکھنا. لیکن وہ تو مطلب لینے گئے، یہ مطلب کے بھتیجے ہوتے ہیں، کہ میرے مرحوم بھائی کا بچہ دے دو اور ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر اکرام اور عزت کے ساتھ لائے. تو سب مکہ والوں نے کہہ دیا کہ مطلب کا غلام آیا, مطلب کا غلام آیا. اور عربی میں مطلب کے غلام کو عبد المطلب کہتے ہیں, تب سے ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب. ورنہ حقیقی نام حضور کے دادا جان کا شیبہ ہے, اور عبد المطلب تو ایسے فیمس ہوا تھا جو میں نے آپ کو طریقہ بتلایا. اس نسبت سے وہ مدینہ حضور کے ماموں کا بھی گھر ہے اور حضور کے ننیال ناناؤں کا بھی گھر بنتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں نانا ہوتے ہیں وہاں ماما بھی ہوتے ہیں, اور جہاں ماما ہوتے ہیں وہاں نانا بھی ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ننیال بھی تھا, جس کو ہماری دیہات کی گجراتی میں موساڑ کہتے ہیں, کہ حضور کا موساڑ یہ مدینہ پاک ہوا کرتا تھا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے, تو جب نانا اور ماموں کا گھر ہے تو اس کو چھوڑ کر کے تو آدمی کہیں تھوڑی دوسری جگہ رہنے جائے گا. تو حضور کے موساڑ میں, ناناؤں کے رشتوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے. ان سے حضور کا موساڑ کا, ننیال کا, ماماؤں والا رشتہ بنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا اور ماموں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے اوپر رکے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اپنے نانا کے یہاں موساڑ کے یہاں, موساڑ میں ماموں کے یہاں حضور جو رکے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں رکے تھے, بلکہ اللہ کی مرضی سے وہاں رکے تھے. وہ قدرتی بات تھی. اسی لیے کہ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے حضور, تو اپنی مبارک اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. سارے مدینہ والے یہ چاہتے تھے, حضور میرے گھر آ جاوے, حضور میرے گھر آ جاوے, میرے یہاں رہے. کس کا دل نہیں چاہتا حضور کو اپنے گھر رکھنے کے لیے. اب حضور جو خود فیصلہ کر دے کہ مجھے اس کے یہاں رہنا ہے, تو دوسرے لوگوں کو دل میں کچھ تو ناراضگی ہوگی نا, کہ حضور نے ان کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا, ہمارے گھر رہنے کا فیصلہ نہیں کیا. جیسے کہ کوئی بڑے بزرگ آوے, آٹھ دس مرید یہ چاہتے ہو میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں, اب وہ بزرگ خود فیصلہ کر دے کہ اس کے یہاں رہوں گا, تو دوسرے مریدوں کو ہوئے نا کہ حضرت نے ان کے یہاں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہوگا, ہم نہیں ہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود فیصلہ فرما دیں کہ مجھے اس کے گھر رہنا ہے, تو صحابہ کچھ بولتے تو نہیں, چوں چیرا تو نہیں کرتے, سوال تو نہیں کرتے, لیکن دل میں تو آتا کہ حضور نے کیوں وہاں رہنے کا فیصلہ کیا, میرے گھر میں کیا کمی تھی. تو حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے کہاں رہنا ہے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا, یہ فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ زبان حال سے فرمایا. کہ ایک کام کرو, یہ میری اونٹنی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں, اس کو آزاد چھوڑ دو, یہ جہاں جا کے رکے گی میں اس کے گھر پہ رہوں گا. اور یہ اونٹنی چل رہی ہے اللہ کے فیصلے سے, اللہ اس کو جہاں چلائیں گے وہاں تک وہ چلے گی, اور جہاں اللہ اس کو رکوائیں گے رکے گی, جہاں اللہ اس کو بٹھائیں گے بیٹھے گی, میں اس گھر میں جا کر کے رہوں گا, اللہ کے حوالے کر دو. اونٹنی کی جو رسی ہوتی ہے جو اس کے منہ میں لگام باندھی جاتی ہے, وہ حضور نے آزاد چھڑوا دی, چھوڑ دو, لگام بھی مت پکڑ, جہاں رکے وہاں رکے. وہ اونٹنی چلی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آیا. وہیں پر دو یتیم بچوں کا ایک باغ تھا, یعنی واڑی تھی کھلی ہوئی, وہاں جا کر کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھی, ذرا آگے چلی اور پھر ریٹرن آ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے. پہلے بھی وہیں بیٹھی, تھوڑا آگے گئی اور ریٹرن آ کر کے بھی وہیں بیٹھ گئے. اور جہاں آ کر کے بیٹھی وہی حضور کے نانا اور ماموں کا مکان تھا. اور وہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا وہاں پر. اب اونٹ پر بیٹھنے کے لیے اس زمانے میں کجاوا باندھتے تھے, لکڑی کا باندھتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور فوراً حضور کا سامان اتارا اور خوشی خوشی اور ان کی بیوی دونوں میاں بیوی ان کی تو قسمت چمک گئی کہ ان کے آنگن میں آ کر حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی. دونوں میاں بیوی جلدی جلدی اونٹنی پر سے حضور کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فوراً خوشی خوشی گھر میں پہنچ گئے. حضور نے فرمایا جہاں آدمی کا سامان جاتا ہے وہیں آدمی ہوتا ہے, جہاں کجاوا رحال وہیں آدمی. میرا سامان یہیں آ کے رکا, اب مجھے بھی یہیں جا کر کے رہنا ہے. اس سے ہم کو ایک بڑا ادب سیکھنے کو ملا کہ سفر کے درمیان اپنا سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے, سامان دوسری گاڑی میں ہوتا ہے, ٹرافک یا کسی پرابلم کی وجہ سے دونوں گاڑی الگ ہو گئی تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور وہاں پر رک گئے. مدینہ منورہ گویا حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا ناناؤں اور ماموؤں کا گھر, وہاں حضور کا قیام یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک فیصلے کی برکت سے ہوا. مدینہ جب گئے تو اب نماز کدھر پڑھنے کی, مکہ میں تو بہت آسان مسئلہ تھا, کعبہ سامنے, کعبہ کی طرف منہ کرو اور نماز پڑھو. کعبہ کے اندر بات کیا تھی کہ آپ ذرا سا دماغ میں کعبہ کو سوچو, رکن یمانی سوچو اور حجر اسود سوچو. حجر اسود ایک کونے میں ہے, رکن یمانی اس سے پہلے والے کونے میں, اس کو ذرا سوچو. یہ جو بیچ والی دیوار ہے حجر اسود اور رکن یمانی والی, یہ دیوار کی پاش کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نماز پڑھتے تھے. یہ حضور کی نماز پڑھنے کی جگہ مکہ المکرمہ میں یاد رکھنا ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کی بیچ والی جو دیوار ہے وہاں کھڑے ہو کر حضور نماز پڑھتے تھے. اس میں ایک بڑا فائدہ کیا تھا کہ اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو چہرہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ ہو جاتا ہے, دونوں ہو جاتے ہیں. حکمت دیکھو اللہ نے حضور کو کیسی حکمت عطا فرمائی, کیسی حکمت سے حضور کام کرتے تھے. سب ٹھیک ہو جاوے, سب جو ہے برابر ہو جاوے. تو بیت المقدس وہ تو پیلسٹائن میں مسجد اقصا کے قریب کے اندر, تو اس دیوار کی طرف منہ کرے تو چہرہ کعبہ کی طرف بھی ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے, دونوں طرف ہو جائے. اور مدینہ جانے کے بعد یہ فیسیلیٹی باقی نہیں رہی. اب مدینہ جانے کے بعد نماز کدھر منہ کر کے پڑھنے کی, تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, بیت المقدس کی طرف منہ کرو اور نماز پڑھو. یہ وہاں ہے مسجد اقصا کے بازو میں بیت المقدس, وہیں قبۃ الصخر قبا, تو پورا ایریا بیت المقدس کہلاتا ہے. اس میں جو ہے مسجد اقصا ہے اور وہیں پر جو ہے وہ قبا صخرہ کا ہے, وہ کا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, یہ اللہ کا حکم آیا. اس کو بھی ذرا سمجھو, وہ ایک سفید رنگ کا پتھر ہے, چٹان ہے اور تھوڑے سے تہخانے کے اندر ہے, کوئرے کے اندر ہے. یہ جو سفید رنگ کی چٹان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جنت سے لایا گیا پتھر ہے. وہاں کئی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں مختلف طرق سے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یہ سفید رنگ کی چٹان, یہ سفید رنگ کا پتھر, یہ بھی جنت میں سے لایا گیا تھا اور وہ قبلہ بنایا گیا. اس کو عربی میں صحرا کہتے ہیں، اور اوپر جو ڈوم ہے، گنبج ہے، اس کو قبۃ الصخر کہا جاتا ہے، جس پر تقریباً 86 کلو سونا لگا ہوا ہے جو ہم فوٹو کے اندر دیکھتے ہیں. وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حضور کو حکم دیا گیا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم آیا. اب سوال یہ ہوتا ہے نہیں کہ مکہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف بھی ساتھ ساتھ میں منہ کرنا آسان تھا، اب مدینہ جا کر کے اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ آج سے منہ کرو بیت المقدس کی طرف، قبۃ الصخر کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کوئی کام بھی مالک کا حکمت سے خالی ہوتا نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک حکمت تو یہ تھی کہ مدینہ میں بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، بڑا پاپولیشن یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں کا قبلہ یہ بیت المقدس تھا، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ذرا سی ہسٹری ابھی تھوڑی سی سمجھ لو. حضرت آدم علیہ السلام و سلام پہلے انسان، اس زمانے سے قبلہ کعبہ تھا، آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے. ادریس علیہ السلام کا زمانہ، شیش علیہ السلام کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ، شروع کے سب بڑے بڑے نبیوں کا زمانہ، سب نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. چلتے چلتے زمانہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تب سے قبلہ بنایا گیا بیت المقدس کو، فلسطین اس کو قبلہ بنایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بس اتنا زمانہ قبلہ رہا بیت المقدس. تو مدینہ کے اندر یہودیوں کی آبادی بہت بڑی تھی، پاپولیشن بہت بڑا تھا، تو ان یہودیوں کا دل خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، تاکہ یہودیوں کا دل خوش ہوئے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا دل خوش ہو جاوے. اور ان کا دل خوش ہو جاوے تو یہودی سب کے سب مسلمان ہو جاوے اور ایمان لے آوے. کتنی بڑی حکمت کہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ان کو مسلمان بنانے کے لیے، ان کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. عجیب و غریب حکمت. دوسری ایک بات یہ تھی کہ حضور سے 600 سال پہلے دنیا میں انجیل کتاب آئی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، قرآن کا اترنا، اس سے 600 سال تقریباً پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب اتاری تھی. اس انجیل کتاب میں اللہ نے یہ لکھا تھا حضور کی نشانیوں میں کہ آخری نبی آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، نبی القبلتین. آخری نبی جو آئیں گے دنیا میں وہ دو قبلے والے نبی آئیں گے، یعنی وہ دو قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے. آخری نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے. تو حضور کی یہ نشانی لکھی تھی، اور یہ نشانی کب پوری ہوئے؟ جب حضور کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھے اور بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھے، تو انجیل کی نشانی پوری ہو جاوے اور یہودی عیسائی سب لوگ پہچان لے کہ یہی آخری نبی ہے، چلو جلدی جلدی ان پر ایمان لے آؤ. لیکن یہ الٹی سوچ کی قوم ہے، اللہ ایسی الٹی سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے. یہودی لوگ کیا کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ہمارے یہودی دین کے اوپر آ رہے ہیں. مکہ میں کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے, اب ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے ہمارے دین پہ آ رہے ہیں. ایک دن پورے یہودی بن جائیں گے, نعوذ باللہ. کتنی خطرناک بات کہی کہ ابھی مکہ میں کعبہ ان کا قبلہ تھا, مدینہ آ کے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ پورے ہمارے مذہب پر آ جائیں گے, یہودی مذہب پر آ جائیں گے. کیسی خطرناک بات ہے. تو کچھ یہودی لوگ یوں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ جانتے ہی نہیں ہیں, اسی لیے مجبوری میں وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں. ان کو خبر ہی نہیں قبلہ کیا چیز ہوتی ہے. جب ان کو کوئی قبلہ نہیں ملا, کوئی قبلہ سمجھ میں نہیں آیا, تو اب وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں. ایسا بعض یہودی لوگ الٹی بات کرنے لگے. اس طرح غلط غلط پروپیگنڈا ان یہودیوں نے چالو کیا. کوئی یہودی تو گستاخی کر کے یوں کہتا تھا کہ ہمارے دین یہودی مذہب کو سچا مانتے نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, کیسی ڈبل بات کر رہے ہیں, ایسی بھی گستاخی کی. 16 یا 17 مہینے تک اللہ نے سب چلنے دیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو, نماز پڑھو, دیکھو یہ یہودی کیا کرتے ہیں, چلنے دو ان کو. 16-17 مہینے ادھر منہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس لیے کہ ہجرت کی تاریخ بھی یاد رکھو, 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے تھے. ہجرت کی تاریخ میں 12 ربیع الاول ہے, اور تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, اور رجب کی 15 تاریخ ہجرت کا دوسرا سال, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ دو, یہ یہودی ماننے والے نہیں ہیں, یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں, اب پھر سے آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. 16-17 مہینے تک حضور نے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب کعبہ کیوں قبلہ بنایا گیا, یہ بھی بڑی عجیب و غریب سمجھنے کی بات ہے. اگر وہ پیلسٹائن والا مسجد اقصی والا پتھر جنتی پتھر ہے اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا, تو کعبہ کے اندر تو اللہ نے اس کے مقابلے میں بے شمار فضیلتیں جمع فرمائی ہیں. کعبہ کی فضیلتیں بھی سنو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی تھا, زمین دنیا نہیں تھی. ایک وقت ایسا تھا, کان عرشہ علی الماء, اس جگت میں اس دنیا میں زمین دھرتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ہر جگہ پانی 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 تھا. سب سے پہلے پانی کے اوپر اللہ نے زمین بنائی, تو وہ کعبہ والی زمین اللہ نے بنائی. سب سے پہلی زمین کعبہ والی بنائی اللہ نے. ظاہر ہے کہ جو زمین سب سے پہلے بنے اسی کو قبلہ بنانا چاہیے, اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. دوسری فضیلت سنو, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. تو مٹی چاہیے نا انسان کا پتلا بنانا تھا, تو آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں پانی وغیرہ سب چیزیں مکس کر کے. تو کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور زمین سے مٹی منگوائی, تو سب سے پہلے کعبہ والی مٹی اللہ نے منگوائی آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے واسطے. کعبہ کی مٹی فرشتے لے گئے, جبرائیل لے گئے, اور اس مٹی میں پانی اور دوسری مٹی بھی لائی گئی, لیکن سب سے پہلے یہ کعبہ والی مٹی لائی گئی اور اس میں پانی ڈال کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. گویا کہ آدم جیسے نبی کے بدن میں کعبہ کی مٹی مبارک آئی. تیسری ایک عجیب فضیلت بتلاؤں, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ جو مخلوق بھی پیدا کریں گے اس مخلوق کو خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے, خدا کا قانون ہے. اسی لیے احسان مانو اس مالک کا کہ اس نے ہم کو اس کے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرمائی, اس کا احسان ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مالک کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, پیدا کرنے والے کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, حالانکہ قیامت کے دن وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا بدن الٹا ہو جائے گا. جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں وہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں گے. باقی جب اللہ تعالیٰ کا عرش سامنے آئے گا تو ہر انسان چاہے گا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاوے, کافر بھی, یہود بھی, عیسائی بھی, مشرک بھی, سب چاہیں گے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاوے. لیکن جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا وہی سجدہ کر سکے گا, اور جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ الٹا گر جائے گا. اندازہ لگاؤ مالک کے سامنے سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی عظیم دولت ہے. اور یاد رکھو بھائیو, جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم زمین پہ نیچے گرے, یہی نظر آتا ہے نا. لیکن قسم خدا پاک کی, جب انسان اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کر خود کو نیچا کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کے عرش کے سامنے ہوتا ہے. کتنی بلندی پر ہوتا ہے, کتنی اونچائی پر ہوتا ہے. ظاہر میں نیچائی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ کے عرش کے سامنے, خدا کے سامنے ہوتا ہے. کتنی اونچائی کے اوپر ہوتا ہے. کتنی نوازش ہے مالک کی کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنایا, اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک اس کے سامنے جھکنے والا بنایا. خدا کے کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جن کی موت سجدے میں آتی ہے, کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ, کتنی پیاری موت, مسجد نبوی میں 27ویں رات میں اور سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا, حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ ہم سب کو سجدے کی موت عطا فرمائے. کتنی پیاری موت مالک کے سامنے جھکتے جھکتے آ جائے. تو جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی مخلوق کو خدا پیدا کریں گے اس مخلوق کو اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ کرنا ہے, قانون ہے. جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کو اور آسمان کو بھی حکم دیا, آؤ میرے سامنے سجدہ کرو. تو سب سے پہلے زمین کعبہ والی اللہ کے سامنے گئی اور اس زمین نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. پوری دنیا میں زمینیں ہیں لیکن خدا نے پیدا کرنے کے بعد حکم دیا, ایتیا طوعن او کرہا قالتا اتینا طائعین. اللہ نے زمین اور آسمان کو فرمایا کہ آؤ میرے سامنے سجدہ کرو, دل نہیں چاہے تو بھی آؤ اور نہیں دل چاہے تو بھی آؤ, خوشی سے بھی آؤ, خوشی سے نہیں آتے تو زبردستی آؤ میرے سامنے سجدہ کرو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی زمینوں میں کعبہ والی زمین گئی اور اللہ کے سامنے اس زمین نے سجدہ کیا, پھر خدا اس کو قبلہ بنا دے رہے. سب سے پہلی سجدہ کرنے والی زمین. اور عجیب بات یہ ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کی بالکل سیدھی لائن کے اندر بیت معمور ہے, یعنی فرشتوں کا قبلہ, جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی والبیت المعمور. یہ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے اور یہ قبلہ دنیا کے قبلے کے بالکل سامنے ہے. کعبہ کے بالکل سامنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر وہ کعبہ گرے ساتویں آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے تو سیدھے اپنے مکہ والے کعبہ پر گرے, اتنی سیدھی لائن پر ہے, یہ زمین پہ وہ ساتویں آسمان کے ہوگا. اور دونوں جگہ آپ کو ابراہیم کی نورانیت نظر آئے گی. مکہ والا کعبہ نئے سرے سے بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور معراج کی رات میں حضور کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بیت معمور کی دیوار کے سامنے. وہاں بیت معمور کی دیوار سے ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, حضور معراج میں پہنچے, ساتویں آسمان پر, معراج کی حدیث میں موجود ہے, تو بالکل حضور کی جیسی شکل صورت, چونکہ وہ دادا ہے حضور کے, دادا اور پوتے کی شکل ایک جیسی ہوگی. خاص کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ نیچے والا حصہ بالکل سیم ٹو سیم حضور کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, دادا اور پوتے. وہاں ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑی بات یہ کہ دنیا کا کعبہ, ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ بیت معمور, دونوں ایک سیدھی لائن میں. ارے اللہ کا عرش بھی دنیا کے کعبہ کی سیدھی لائن میں ہے, خدا کا عرش بھی, عرش عظیم بھی. جہاں ہمارا کعبۃ اللہ ہے مکہ المکرمہ کا, ایک بالکل سیدھی لائن کے اندر اللہ کا عرش ہے, تخت ہے خدا وحدہ لا شریک کا. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ بڑے عرش کے مالک ہے, وہ عرش بڑا مکہ کے ہمارے کعبہ کی بالکل سیدھی لائن کے اندر ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنایا, کعبہ بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو حضور کا دل یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا والا قبلہ مجھے بھی مل جائے. چاہت ہوتی نا آدمی کی کہ میرے دادا کی پراپرٹی تھی میں خرید لوں, یہ تو حالات میں بک گئی تھی لیکن دادا کی ہماری یادگار پراپرٹی, ہم لے لیں اس کو, چاہت ہوتی ہے. تو کہا یہ قبلہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تھا, وہی مجھے مل جاوے, حضور بہت چاہتے تھے, اس لیے درخواست بھی کرتے تھے, جبرائیل امین کو کہتے تھے کہ باری تعالیٰ کو میری یہ درخواست پہنچا دو کہ میرے دادا والا قبلہ کعبہ مجھے مل جاوے. اور دعا درخواست کے ساتھ ساتھ جب آدمی کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو بار بار دیکھتا ہے, پتہ چلے کہ آج فلاں بزرگ میرے گھر آ رہے ہیں تو دروازہ کھول کے بار بار دیکھے گا, کار آئی, کوئی کار آ کے رکی تو نہیں, کوئی آتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے ہیں, بار بار دیکھتا ہے. قسم خدا کی حضور کو کعبہ سے اتنی محبت تھی کہ بار بار آسمان کی طرف حضور اپنا چہرہ نورانی اٹھاتے تھے, بار بار نورانی چہرہ اٹھاتے آسمان کی طرف کہ جبرائیل آ رہے ہیں, اللہ کا حکم لے کے آ رہے ہیں کہ کعبہ قبلہ بن جائے, حکم لے کے آ رہے ہیں, بار بار حضور اٹھاتے. اور حضور کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا, نظر اٹھانا, یہ اللہ کو اتنا پیارا لگا, اتنا پیارا لگا کہ حضور کی اس ادا کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. محبت میں ایک ایک ادائیں نقل کی جاتی ہے نا, تو حضور کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حضور جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں کہ جبرائیل کب قبلے کا حکم لے کے آوے, اللہ فرما دے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے ہمارے پیارے لاڈلے نبی, آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان پر اٹھاتے ہو, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ان قریب آپ کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. پہلے خوشخبری دی گئی تاکہ خوشی شروع ہو جائے, کسی کو کہہ دیا جائے نا فلاں مہینے فلاں تاریخ میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے, نکاح ہوتے ہوگا لیکن ابھی سے خوشی تو شروع ہو جائے, پہلے سے خوشخبری سنا دی گئی. تو ایک مدت سے خوشخبری دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اب تمہارے لیے ہم کعبہ کو قبلہ بنانے والے ہیں جو تمہاری خوشی کا قبلہ ہے, حضور خوش ہو گئے. اتفاقاً یوں ہوا, رجب کا مہینہ چل رہا تھا, پندرہویں تاریخ تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک نوجوان کا جنازہ ہو گیا. یہ نوجوان کا نام تھا بشیر ابن برا. یہ بشیر نام کے ایک نوجوان تھے, قبیلے بنو اشہل کے اندر بنو سلیمہ میں. تو اس نوجوان کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے حضور وہاں تشریف لے گئے, مدینہ سے تھوڑا دور فاصلے کے اوپر. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راوی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی امی جان بیمار تھی تو ان کی خبر پرسی کے لیے حضور تشریف لے گئے. ہو سکتا ہے ایک ساتھ دونوں کام ہو جاوے, بشیر کے جنازے میں بھی حاضری ہو جاوے, حضرت براء کی امی کی بھی خبر لے لے رہے. اس وقت جو ہے حضور مدینہ سے تھوڑے باہر تشریف لے گئے. کتنا باہر گئے, آپ بھی بار بار گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, اور اللہ اس جگہ مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے. کتنا بار گئے, ہم مدینہ جاتے ہیں تو زیارت میں جاتے ہیں, مسجد قبلتین, دو قبلے والی مسجد. یہی علاقہ ہے قبیلے بنو سلیمہ کا, یہی محلہ ہے بنو سلمہ کے قبیلے کا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ یا ایک عورت کی بیمار کی خبر لینے تشریف لے گئے تھے. ظہر کی نماز پڑھانا شروع کی حضور نے. ظاہر ہے کہ وہ مسجد نبوی نہیں تھی, وہ خاندان کی مسجد تھی, لیکن اللہ کے نبی پہنچ جاوے تو پھر کون امامت کرانے کی ہمت کر سکتا ہے. حضور نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. برابر یاد رکھنا یہ ہسٹری, ہجرت کا دوسرا سال, رجب کی 15 تاریخ, اور مدینہ میں جوان آدمی کا جنازہ, اور حضور وہاں جنازے میں تشریف لے گئے, اور ظہر کی نماز پڑھانے ان کی مسجد میں کھڑے ہوئے, اور ظہر میں پہلی رکعت پڑھائی, دوسری رکعت پڑھائی, اتنے میں جبرائیل امین آ گئے چالو نماز میں. چالو نماز میں جبرائیل آئے اور آ کر کے حضور کو حکم دیا, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, آج تک تم نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, ابھی سے نماز شروع کرو کعبہ کی طرف منہ کر کے. تو انتظار تھا, کب سے دعا کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, آسمان پر دیکھ رہے ہیں, چالو نماز میں حکم آیا, حضور چالو نماز میں گھوم گئے. چالو نماز میں حضور نے قبلہ بدل دیا. اور دیکھو ذرا سمجھو, کوئی آسان بات تھی چالو نماز میں قبلہ بدلنا؟ مردوں کی صف, بچوں کی صف, ہو سکتا ہے پیچھے کچھ عورتیں بھی آئی ہو نماز پڑھنے, ہو سکتا ہے نبی آئی ہو. اب جو چالو نماز میں پورا قبلہ بدلنا ہے, ادھر کا ادھر پورا بدلنا ہے, تو اگر حضور یہی اپنے مصلے پہ پلٹ جاتے تو کیا ہوتا؟ مقتدی آگے میں امام پیچھے, ایسا ہو جاتا نا. تو کیا ہوا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے سے چل کر کے وہاں چلے گئے, پیچھے والی جگہ میں جہاں بچوں کی صف ہونی چاہیے وہاں تشریف لے گئے, اور یہ صحابہ اپنی اپنی جگہ پر پلٹ گئے. پہلی صف والوں کی ہو گئی اخیری صف, اخیری صف والوں کی ہو گئی پہلی صف, پورا نقشہ مسجد کا بدل گیا, اور حضور وہاں تشریف لے گئے, اور جا کر کے حضور نے 2 رکعت باقی ظہر کی پوری کرائی. کیا شان مالک الملک کی کہ ظہر کی 2 رکعت بیت المقدس فلسطین کی طرف, باقی تیسری 4th رکعت کعبۃ اللہ کی طرف. اور یہ ظہر کی نماز کے اندر یہ قصہ ہوا, اس لیے اس مسجد کا نام بن گیا مسجد القبلتین, 2 قبلے والی مسجد. کیا مینیم؟ ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی, ظہر میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف, اور تیسری اور 4th رکعت کعبۃ اللہ کی طرف. وہاں یہ قصہ پیش آیا. اپنے یہاں یہ جو فیری شروع ہوئی نا بھروچ سے گھوگا کی, بھاؤ نگر جانے کے لیے, تو گھوگا میں ایک مسجد بتلائی جاتی, میں بھی گیا ہوں دیکھا ہے, اس علاقے میں ہمارے مکاتب چلتے ہیں تو جانا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد اس زمانے کی ہے جب دو قبلے قبلے و دو قبلے, یعنی جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں بنی ہوئی وہ مسجد ہے, اسی لیے وہاں دو محراب ہیں, ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک جو ہے کعبہ کی طرف. گویا کہ اس مسجد کی اگر کوئی ہسٹریکل جو ہے پوزیشن صحیح سچی ہے تو ہم یقین کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک زندگی کے بالکل شروع زمانے کے اندر ہمارے ملک میں ایمان آ چکا تھا. تو ہی تو جو ہے وہاں پر دو قبلے والی مسجد بنی ہوگی, ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبہ کی طرف, دو کمان بنی ہوئی ہے, دو محراب بنی ہوئی ہے, اور بالکل پرانی بوسیدہ ایک دم کمزور مسجد ہے موجود. میں گیا ہوں وہاں پر الحمدللہ, دیکھا ہے میں نے اس کو, کوئی کتاب کے اندر یعنی عربی کتابوں میں اس کا کوئی مستند تذکرہ ابھی تک پڑھنے میں نہیں آیا, لیکن اردو کی کچھ چوپڑیوں میں, گجراتی کی چوپڑیوں میں اور اس علاقے کی تاریخ میں یہ باتیں مشہور ہیں. بار تو ظہر کی نماز میں جو ہے یہ قبلے والا قصہ پیش آیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگئے مسجد نبوی میں, اور عصر کی نماز مسجد نبوی کے اندر حضور نے پڑھائی. سب سے پہلی مسجد نبوی میں عصر کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی, اس لیے کہ ظہر میں وہاں قصہ ہو گیا دو قبلے والا, حضور وہاں سے جنازہ اور بیمار کی خبر لے کے تشریف لے آئے مدینہ, اور مدینہ آ کر کے عصر کی نماز حضور نے سب سے پہلے پڑھائی مسجد نبوی میں, اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے حضور نے پڑھائی. اب یہاں مسجد میں نماز ہو گئی, نو دس گیارہ مسجدیں اس زمانے میں مدینہ میں تھی. ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلے, عباد ابن نحیق, عبادہ ابن نحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلے اور مسجد بنو حارثہ کے پاس سے وہ گزرے پاس ہوئے, وہاں ابھی عصر کی نماز ہو رہی تھی اور وہ لوگ ابھی وہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور رکو کے اندر تھے, تو انہوں نے آواز لگائی حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائیو تمہیں معلوم نہیں آج سے قبلہ بدل گیا, تمہیں معلوم نہیں. انہوں نے آواز دی اور وہ لوگ چالو نماز میں, انہوں نے بھی اپنا قبلہ بدل ڈالا مسجد بنو حارثہ والے بھی عصر میں. اور کوبا اس زمانے میں مدینہ سے کافی دور سمجھا جاتا تھا, کوبا میں تو قبلہ بدلنے کی خبر دوسرے دن فجر میں پہنچی, کوبا والوں نے تو دوسرے دن سے یعنی 16 تاریخ سے فجر کی نماز میں ان کو خبر ہوئی اور انہوں نے جو ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. بیچ میں ایک عجیب دلچسپ بات بتلاؤ, نیکی کا جذبہ ایک مومن کا کیسا ہونا چاہیے. ابھی آپ نے سنا کہ ظہر کی نماز تو حضور نے پڑھی تھی وہاں قبیلے بنو سلمہ میں, اور وہاں قبلے کا حکم آیا, حضور تشریف لے آئے مسجد نبوی میں آئے سیدھے, ابھی نماز کا وقت نہیں عصر میں دیر ہے, اور آ کر کے مسجد نبوی کے منبر مبارک پر بیٹھ گئے اور صحابہ کو حضور خبر دے رہے آج سے الحمدللہ قبلہ کعبہ ہو گیا, آج سے قبلہ کعبہ ہو گیا, سب کو خوشخبری سنا رہے آہستہ آہستہ. تو ایک صحابی ہے سعید ابن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی بازار سے آ رہے تھے اور اس زمانے میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی, انہوں نے باہر سے دیکھا کہ حضور ابھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, ابھی نماز کا تو کوئی ٹائم ہے نہیں, کیوں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور ممبر پر بیٹھے ہیں اور کچھ بات کر رہے ہیں. تو یہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور ممبر کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوشخبری دی کہ آج سے قبلہ بدل چکا ہے اور اب کعبۃ اللہ قبلہ ہو چکا ہے, اور ابھی عصر کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی. تو یہ حضرت سعید ابن المعلا فرمانے لگے کہ میں ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں. دیکھو صحابہ میں نیکی کا ریکارڈ قائم کرنے کا ایک جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگ عجیب عجیب ریکارڈ قائم کرتے ہیں, صحابہ میں نیکی کا ریکارڈ قائم کرنے کا جذبہ تھا. یہ حضرت سعید ابن المعلا کہنے لگے میں یہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والا میں بن جاؤں, سب سے پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والا میں بنوں مسجد نبوی میں. اس لیے کہ ابھی تو سب نے زہر وہاں پڑھی ہے, یہاں ابھی کسی نے اثر پڑھی نہیں. تو انہوں نے جلدی جلدی پھٹاک سے دو رکعت کی نیت باندھ لی کہ دیکھا کہ ابھی اثر کا وقت آنے والا ہے, اذان ہونے والی ہے, نماز کھڑی ہوگی. تو انہوں نے پھٹ سے دو رکعت نماز کی نیت باندھ لی تاکہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والا میں بن جاؤں. کیسے صحابہ کرام کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا تھا. یہ ہے بھائی ریکارڈ قائم کرنے کی چیز, کہ آدمی نیکی کا کوئی ریکارڈ قائم کر کے دنیا کو دکھلا دے. انہوں نے سب سے پہلی دو رکعت نماز پڑھی. اب ذرا سی دیر کے لیے مسجد نبوی کو سوچو. ابھی جہاں پر مصلی ہے اس وقت وہاں مصلی نہیں تھا, یعنی جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اس وقت وہاں مصلی نہیں تھا. اس وقت مصلی کہاں تھا؟ باب جبرائیل ذہن میں ہے, باب جبرائیل. باب جبرائیل کی سیدھی لائن کے اندر مسجد میں آؤ, اور آسانی سے آپ کو سمجھاؤں. وہ جو عورتوں کے ٹائم کے اوپر کارڈن کر دیتے تھے پورا وہ کپڑا لگا کر کے, پھر پیچھے کی طرف سے لوگ گھسنے کی کوشش کرتے, تو جہاں پر یہ کپڑا باندھا جاتا ہے وہ جگہ پیچھے کی طرف کی مسجد نبوی میں باب جبرائیل کی بالکل سیدھی لائن میں اندر, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی مبارک ہوتا تھا پہلے 16-17 مہینے تک. اور وہاں چونکہ ادھر جو پیچھے والی طرف ہے ادھر منہ کر کے حضور نماز پڑھاتے تھے, تو ابھی جہاں محراب مبارک ہے وہاں تو آخری سب ہوتی تھی, اور پہلی سب یہاں ہوتی تھی پیچھے والی جانب میں, اور ادھر حضور کا نم رک کر کے نماز پڑھاتے تھے وہاں سے. اسی لیے جس طریقے سے ہم لوگ وہاں محراب مبارک میں اور حضور کی نماز پڑھنے کی جگہ پر برکت حاصل کرنے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں تو بہت آسانی سے موقع مل جاتا ہے. یہاں تو کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہاں حضور نے 17 مہینے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی, 17 مہینے کھڑے ہو کر کے. تو وہ جگہ تو بہت آسان ہے, باب جبرائیل کی بالکل سیدھی لائن والی جگہ, تو وہاں کھڑے ہو کر کے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی چیز سیکھی کہ اس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے نماز ادا فرمائیں. اس طرح یہ پورا قبلہ بدلنے کا واقعہ پیش آیا. اللہ پوری زندگی کا ہمارا نماز کا ایمان کا روحانیت کا قبلہ درست فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, وہ یہ کھڑا ہوا کہ جو صحابہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یہ مسئلہ کھڑا ہوا. صحابہ کیسے تھے دیکھو, کیا کیا چیزیں سوچتے تھے کہ ہمارے جو بھائی پہلے انتقال کر گئے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کر کے نماز پڑھ پڑھ کے انتقال کر گئے, اور ان کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا چانس نہیں ملا, یہ 16-17 مہینے میں جن کا انتقال ہو گیا, ان کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ فکر ہوئی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری باقاعدہ ان کے دل خوش کرنے کے لیے. صحابہ کی اللہ کی یہاں کتنی قدر و قیمت تھی کہ ذرا سا دل میں خیال آیا فوراً اللہ نے آیت اتاری, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے. وہ نماز جو بیت المقدس کی طرف پڑی اور انتقال کر گئے اس کی برکت سے بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے. خوش ہو جاؤ, نا امید مت ہو اللہ پر. کیسے مہربان اللہ سبحانہ ہوتا ہے. اور دیکھیے بعض صحابہ کا ایسا قصہ ہوا اور اس زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, کوئی آدمی ایمان لاوے اور اس کو ایک بھی نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے اور انتقال ہو جائے, تو صرف ایمان کی بنیاد پر بھی خدا اس کو جنت عطا فرما دے دے. یہ مالک کی مہربانی کی شان ہے. قبیلے بنو اشحل کے عبد الاشحل کے ایک آدمی عمر ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عجیب خوش نصیب انسان, عجیب خوش نصیب. یہ ایمان کب لائے؟ جس دن احد کی لڑائی ہو رہی تھی اس دن ایمان لائے. عمر ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے, ایک نماز بھی نہیں پڑھی. احد کی لڑائی چالو تھی, ایمان لائے, اور ایمان لاتے ہی انہوں نے ہاتھ میں تلوار پکڑی, میدان میں پہنچے اور مکہ کے قریشی کافروں کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ایمان لائے, تلوار پکڑی, میدان میں پہنچے, شہید ہو گئے اور خدا کی جنت میں داخل ہو گئے. ایمان پر جو خدا تعالیٰ نواز دیتے ہیں, اتنے مہربان ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے, اپنی نوازشات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے قبلے کو ہمیشہ درست فرماوے, ظاہری